آج ابتدان برکت کے لیے میں نے آیت نمبر 37 پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 تلاوت کی. اس سے قبل سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان ہوا ہے اور پھر آپ کے حضور جو حکم دیا گیا ملائکہ کو سجدہ بجا لانے کا، سجدہ تعظیم بجا لانے کا، پھر آپ کو حکم ہوا اور حضرت حوا کو جنت میں قیام پذیر ہونے کا، اور بعد ازاں پھر حضور علی الارض جنت سے زمین پہ اتارے جانے کا معاملہ پیش آیا. اس سے قبل یہ واقعہ آیا ہے، میں نے اس موقع پر اس کا بیان اس لیے نہیں کیا کہ وہ آگے اس سے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے. انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل اس موقع پر بیان کریں گے. یہاں اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو حدود علی الارض کا حکم ہو گیا زمین پہ اتر کے قیام پذیر ہونے کا، تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو کچھ عاجزی اور معافی کے کچھ کلمات سکھا دیے. فتلقا آدم من ربہ کلمات، پھر آدم نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے چند دعائیہ کلمات سیکھ لیے. فتاب علیہ، جو اللہ کے حضور انہوں نے پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. اس کی تفصیل آگے آئے گی وہ کلمات کیا تھے، لیکن ان میں سے ایک معروف دعا جو ان کلمات پر مشتمل تھی وہ تو یہ تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمارے اوپر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان پانے والوں میں اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. یہ دعا بڑی عاجزی کی، معافی کی بڑی مجرب اور بڑی مؤثر دعا ہے. اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ وہ سب سے پہلی دعا ہے جو اللہ پاک نے زمین پر کسی انسان کو یا کسی پیغمبر کو تلقین فرمائی. اس دعا کی خوبی یہ ہے کہ یہ سب سے پہلی دعا ہے جو اللہ پاک نے اپنی بندوں میں سے کسی کو اور انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کو تلقین فرمائے. اور احادیث میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرضی ہے، آگے چل کے عرض کریں گے، انہی کلمات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے جب اللہ کے حضور معافی مانگی تو حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا کہ باری تعالیٰ وہ نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو تو میری ذریت سے پیدا فرمائے گا، پھر اس کا واسطہ دیتا ہوں مجھے معاف فرما. یہ تو یہ دعا، اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا اور وہ دعائیہ کلمات، اس کا ذکر بہت سی احادیث میں آیا ہے. وہ آگے انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیل سے ذکر آ جائے. اس پر آدم علیہ السلام سے اللہ پاک نے پوچھا کہ آدم، یہ جو تم نے راستہ پیش کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تمہیں کہاں سے پتا چلا کہ یہ میرا محبوب اور برگزیدہ نبی ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ، جب تو نے مجھے جنت میں قیام کا حکم فرمایا تخلیق کے بعد، توبہ کرنے کے بعد، تو میں نے اپنا سر جو اٹھایا تو عرش الہی کی طرف سے، میں نے عرش الہی کے پایوں پر جگہ جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اور بعض روایات میں آیا کہ میں نے جنت کے درخت دیکھے تو درختوں کے پتے پتے پر اور جنت کے خیموں اور محلات کے دروازوں پر اس نبی کا نام لکھا ہوا پایا. میں سمجھ گیا کہ یہ سلسلہ انبیاء میں جو کہ میری ذریت سے پیدا فرمائے گا، تیرا کوئی محبوب ترین اور برگزیدہ ترین اور مقرب ترین نبی اس لیے تیرا واسطہ. اللہ پاک نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام میں نے معاف فرما دی. اب جو چیز دراصل میں اس آیت کریمہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے فتلقا آدم من ربہ کلمات. سو آدم علیہ السلام نے حضرت اپنے رب کریم سے کچھ عاجزی اور معافی کے کلمات سیکھ لیے. فتاب علیہ، بس ان کلمات کے باعث اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. جو کلمات کا سیکھ لینا ہے یہ بھی تلقی ہے، اور اللہ پاک کا بعض خاص کلمات کا سکھانا یہ دراصل سلسلہ تلقین و ارشاد کی ابتدا ہے. سلسلہ تلقین و ارشاد کی ابتدا ہے کہ بعض مقاصد کے لیے خاص کلمات کا سیکھنا یا بعض مقاصد کے لیے خاص کلمات اور اذکار اور اوراد وظائف کا سکھانا یہ سنت الہیہ اور سنت آدم علیہ السلام ہے. بعض ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ وظیفے کیا ہوتے ہیں اور ورد کیا ہوتے ہیں اور ذکر اذکار کیا ہوتے ہیں جو بعض خاص مقاصد کے لیے, تو یہ ورد کوئی کرتا ہے, کوئی یہ وظیفہ کرتا ہے, کوئی یہ ذکر کرتا ہے خاص اور کہتا ہے اس سے یہ برکات ہوں گی, یہ مقاصد پورے ہوں گے. بعض اوقات ذہنوں میں کمیونی کی وجہ سے خیال آتا ہے کہ شاید یہ امور بدعت میں سے ہیں اور ان کی کوئی اصل نہیں ہے. تو بس یہ بات یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اسلام کی سنت سے اصل ہونا تو کثرت سے ثابت ہے, میں تو اس کی سنت الہیہ ہونے کا بیان کر رہا ہوں کہ گویا سب سے پہلی, یوں سمجھیے کہ سب سے پہلی تلقین زمین پر اللہ کی مخلوق اور بندوں کے آباد ہونے سے بھی پہلے جو اللہ پاک نے فرمائی وہ کلمات اور اذکار کی تلقین تھی. اس لیے بعض نیک مقاصد کے لیے کلمات اور اذکار کا سیکھنا اور سکھانا یہ سنت ہے اللہ کی اور انبیاء کی, اور پھر اس سے برکت کا پیدا ہونا یہ قرآن مجید سے استنباط ہوتا ہے. فتاب علی, بس اس وجہ سے اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور اللہ پاک رحمت اور کرم نوازی کے ارادے کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہو گیا. ان نہیں حضرت تواب الرحیم, بے شک وہ تواب الرحیم ہے. اس کے بعد اگلی بات جو یہاں قابل توجہ ہے وہ یہ کہ جب انسان ہم زمین میں آباد ہو گئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہدن, وہ جو میں نے پہلی بات عرض کی اذکار اور ادعیہ کا اور دعوات کا اور کلمات کا تلقین کرنا اور سیکھنا سکھانا, اس لیے سلاسل میں اور روحانی طور پر مشائخ اور صوفیہ اور بزرگان دین مریدین اور مستفیدین کو اور طالبین کو اسی طرح مسنون اذکار اور اوراد سکھاتے ہیں اور وہ سیکھتے ہیں, اور یہ سلسلہ اس سنت کے تابع ہے اور اللہ پاک اس سے برکات پیدا فرماتے ہیں. آج اللہ رب العزت نے فرمایا پس تمہارے پاس میری طرف سے جب کوئی ہدایت پہنچے وحی کی صورت میں فمن تبع ہدایۃ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے. اب یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ خوف و غم کی بھری ہوئی زندگی جس طرح کی زندگی میں اس وقت ہم مبتلا ہے, ہر طرح کا خوف ہے, جان کا خوف, عزت کے لٹ جانے کا خوف, جان کے تلف ہو جانے کا خوف, مال کے لٹ جانے کا خوف, تباہی اور بربادی کا خوف, یفلح امن کے تباہ ہو جانے کا خوف, الغرض ہزار ہا قسم کے خوف ہیں جنہوں نے ہماری زندگی کو گھیر رکھا ہے, اور ہزار ہا چیزیں تلف ہو رہی ہیں جن کے تلف ہونے سے زندگی غم کی آمازگاہ بن کے رہ گئی ہے اور معاشرہ غم بھرا معاشرہ بن کے رہ گیا ہے. تو قرآن مجید اس آیت کریمہ نے ہمیں متوجہ کر دیا, متوجہ کرنا اللہ کا کام ہے اور پھر متوجہ ہو جانا یہ ہمارا کام ہے. متوجہ کیا کہ اگر تم خوف اور غم سے اپنی زندگی کو محفوظ کرنا چاہتے ہو یہاں بھی اور وہاں بھی, تو اس کا راستہ صرف ایک ہے, فمن تبع ہدایۃ, جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ خوف و غم سے محفوظ ہو جائے گا. جو لوگ اور جو معاشرہ اللہ کی دے دی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے گا وہ خوف و غم سے محفوظ ہو جائے گا. اس سے یہ بات طے ہو گئی کہ جو معاشرہ ایماندار معاشرہ کہلائے اور اسلام کا نام لے رہا ہو اور اللہ رسول کا کلمہ دے ہو اور پھر اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ لے, تو اس کے مفہوم برعکس کے طور پہ لازم ہوگا کہ وہ خوفوں میں گھیر لیا جائے اور اس معاشرے کے اندر غم مسلط کر دیے جائیں اور خوف مسلط کر دیے جائیں. وہ ہدایت سے منہ موڑنا خوف و غم میں گر جانے کی علامت ہے, اور اللہ کی ہدایت کا پیروکار بن جانا خوف و غم سے نجات پا جانے کی صورت ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر شروع کیا. یہاں ایک بات عرض کروں کہ سورہ بقرہ ہے پوری, خاص طور پہ پہلا پارا, دوسرا اور آگے تیسرے پارے میں جہاں ختم ہوتی ہے, اس میں کثرت کے ساتھ ذکر یہود کا اور بنی اسرائیل کا آیا ہے, اور بقرہ یعنی گائے یہ بھی ایک واقعہ ہے جو اسی پہلے پارے میں آئے گا، یہ بھی یہود کا بن اسرائیل کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، اسی کے نام سے سورت کا نام رکھ دیا اسی واقعے کی مناسبت سے۔ یہود چونکہ ہماری امت سے پہلی امت تھی، آپ کہیں گے کہ وہ تو پہلی امت تو عیسائی تھے، تو دراصل عیسائی بھی یہود میں سے نکلے، یہ سب بنی اسرائیل کی قوم ہے، اور اسرائیل لقب تھا سیدنا یعقوب علیہ السلام کا، سیدنا یعقوب علیہ السلام کا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، ان کا لقب ہے اسرائیل، اس کا معنی اللہ کا بندہ، جیسے عربی میں ہم کہتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ، اسرائیل کا معنی کیا ہے، عبرانی زبان کا لفظ تھا اللہ کا بندہ، یہ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ان کا لقب، ان کی ساری اولاد بن اسرائیل کہلاتی۔ تو اب ان کے بیٹے آگے یوسف علیہ السلام ہیں، پھر سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تک یہ ساری اقوام جو گزری ہیں یہ بن اسرائیل میں سے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر اس بن اسرائیل کو یہود کا نام دے دیا گیا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام بھی یہودیوں میں سے آئے، بن اسرائیل میں سے، یہود میں سے، مگر جو ان کے اوپر ایمان لائے اور ان کے پیروکار ہو گئے وہ نصارا کہلانے لگے، ان کی مدد کرنے والے، اور جو ان پر ایمان نہ لائے وہ طبقہ الگ رہ گیا، اس کو یہود کہا گیا، اور جو ان میں سے ان پر ایمان جو آیا وہ نصارا یا عیسائی بن گئے۔ تو جو ضرورت ہے اصل وہ ایک ہے بنی اسرائیل، تو کثرت کے ساتھ بن اسرائیل کا اور یہود کا اور نصارا کا ذکر اس صورت میں آیا ہے، یہاں سے وہ بیان شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 40۔ اور زیادہ بیان اس کا ایک تو شروع سے آیا کہ بن اسرائیل نے طویل زمانہ پایا اور ہزار ہاں انبیاء علیہ السلام اور بہت سے رسول اکرام اسی بن اسرائیل میں آئے، تو کثرت کے ساتھ جتنے انبیاء علیہ السلام کا اور رسول اکرام کا ذکر آتا ہے وہ بن اسرائیل میں سے ہی ہوتی ہے، سو نام و حالہ اس بن اسرائیل کا اور یہود و نصارہ کا تذکرہ قرآن مجید میں آ جاتا۔ اور دوسری وجہ یہ کہ جو کہ ہم سے پہلے قریب ترین امت یہ ہوئی جو حضور علیہ السلام کی بے سب سے قبل کم ویش، آپ یوں سمجھیے کہ 2000 سال اوپر تک یہ امت کا زمانہ تھا، عیسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ حضور علیہ السلام سے قبل، حضور علیہ السلام سے قبل تقریباً عیسیٰ علیہ السلام سے قبل 2500 کے لگ بھگ، عیسیٰ علیہ السلام سے قبل ہے ان کا زمانہ، 2200 سے 2400 قبل مسیح ان کا زمانہ، تو 500-550 سال عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کو جمع کر لیں تو 3.3 ہزار سال حضور علیہ السلام سے قبل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بنتا ہے، اور یعقوب علیہ السلام ان کے پوتے ہیں، سو ان کی جو آگے اولاد چلی اس لیے یہ تقریباً 2500 سال یا اس سے زائد عرصے پر یہ بن اسرائیل کی داستان کی تاریخ محیط ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور چونکہ یہ قریب ترین امت تھی اور یہود اور نصارا اسی کی جو شاخیں حضرت رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی، لہذا جب بھی کسی اولاد کو کوئی نصیحت کرتا ہے تو اگلوں کی مثالیں دے کر کرتا ہے، جب آپ اپنی اولاد کو نصیحت دیتے ہیں تو اپنی مثالیں زندگی کی دیتے ہیں، اپنے باپ دادا کی دیتے ہیں، اپنے بزرگوں کی دیتے ہیں، اپنے مشاہدات کی بیان کرتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے مشاہدات بیان کرتے ہیں، یہ طریقہ ہوتا ہے نصیحت و تلقین کا۔ تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تلقین کی گئی اور حکام دیے گئے اور انہیں نافرمانی سے ڈرایا گیا اور سرکشی اور بغاوت کی زندگی سے ڈرایا گیا اور عذاب آخرت سے ڈرایا گیا اور نافرمانی کے انجام سے انہیں آگاہ کیا گیا، تو لازم تھا کہ ساتھ ہی ساتھ پچھلے واقعات جب بیت چکے ان کو بتائے جائیں کہ لوگوں پہلے ایسا ہو چکا ہے، کہیں تم اسی راتیں نہ چل پڑ، بس اس طرح کی بات ہے۔ یہاں سے ان احکام اور تعلیمات کا ذکر آ رہا ہے جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو دی، مگر وہ صرف ان کے لیے نہ تھی، ان کا قرآن مجید میں رپیٹ کیا جانا، بیان کر دیا جانا، دہرا دیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اب وہ احکام امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو گئے، وہ بنی اسرائیل کے ذکر سے تو اللہ پاک نے صرف بیان کیے, احکام جو ہمیں دیے جا رہے ہیں. تو مسلم کا یہ ہوتا ہے کہ میں نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا اور تم سے یہ جو کہہ رہا ہوں اور سنا رہا ہوں, سن لو یہ حکم تمہارے لیے برقرار نازل کیا جا رہا ہے اور تمہیں منتقل کیا جا رہا ہے. فرمایا اے بنی اسرائیل, یا بنی اسرائیل, یا بنی اسرائیل, اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اس میں پہلے تلقین یہ ہوئی, اب ہم اختصار سے ان تعلیمات کا ذکر کرتے جائیں. اے بنی اسرائیل, اے اولاد یعقوب, میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے. اب اس حصے سے جو حکم معلوم ہوا وہ یہ کہ مسلمان کی اور ایماندار کی, مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھے. یہ جو بیان ہے اس بیان سے مجھے حکم معلوم ہوا. ان قرون کی متی انعام چالو, جو نعمتیں میں نے تم پر کی ان کو ہمیشہ یاد رکھو, ان کا ذکر کرو. تو وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہنا یہ اہل ایمان کی علامت میں سے ہے. اس لیے کہ جب عام مومنین کے لیے کہ جب ایک بندہ اللہ کی ہوئی نعمتوں کو ذکر کو یاد رکھتا ہے تو وہ اللہ کو کبھی بھول نہیں سکتا. جب وہ نعمتوں کو یاد رکھے گا تو نعمت عطا فرمانے والے کو کیسے بھول سکتا ہے. دراصل اشارہ اس طرف ہے کہ لوگوں دل نعمت کو یاد کرو تاکہ نعیم بھی یاد رہے, نعمت دینے والا بھی یاد رہے. تو یہ اہل ایمان کا ایک راہ کی راہ ہے کہ جو نعمت سے نعیم کو, نعمت والے کو یاد کرتے ہیں. اور کچھ وہ ہوتے ہیں اللہ کے مقرب برگزیدہ بندے کہ وہ نعمت والے کو یاد کرتے ہیں اور اس سے پھر اس کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں. وہ منعم کو یاد, یہ نعمت سے منعم کی طرف جاتے ہیں, وہ منعم سے نعمت کی طرف جاتے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میری نعمتوں کو یاد کیے. دوسرا حکم یاد, اوفو بعہدی اوفی بعہدکم, تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو تو میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دوں گا. اس سے دو حکم معلوم ہوئے, ایک یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم نے جب کلمہ پڑا تو ہم نے اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کر لیا, اللہ کے ساتھ دو وعدے کر لیے. بلکہ لا الہ الا اللہ کہہ کر یہ وعدہ کر لیا کہ باری تعالیٰ ہم نے تیرے سوا ہر معبود کے تصور کو ٹھکرا دیا ہے, دنیا کے تمام جھوٹے معبود معبودوں کو اور ان بتوں کو اور ان تصورات کو پاش پاش کر دیا ہے, اور ہم ہر بات پر چلے داخل ہو کر تیرے حضور جھک گئے ہیں, تیری بندگی کا قلادہ گلے میں ڈال لیا ہے. محمد رسول اللہ کے کلمہ طیبہ کے حصے میں یہ وعدہ کیا کہ باری تعالیٰ ہم نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ تیرا برگزیدہ رسول ہے, انہیں اپنا رسول مان لیا, یعنی آج سے تیری بندگی کے بعد ہر بندگی کو چھوڑتے ہیں اور تیرے محبوب کو رسول مان لینے کے بعد ہر قیادت اور ہر نظام کو چھوڑتے ہیں. عبادت تیری کریں گے اور حکم اور تعلیم تیرے رسول کی دی ہوئی مانیں گے, ہماری زندگی تیری عبادت اور تیرے محبوب کی اطاعت سے مزین ہو جائے گی. ہم نے اللہ سے وعدہ کر لیا, اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے بھی تم سے وعدے کیے, بنی اسرائیل کو بھی یہی فرمایا تھا, تم جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میں نے تم سے وعدہ کیا, وعدوں کا مجھے کرا دے آئے گا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم چاہو کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں, اور اللہ نے ہم سے وعدہ کیا الا ان حزب اللہ هم الغالبون, آگاہ ہو جاؤ اللہ کا گروہ ہی کامیاب و کامران ہوگا. لا تحنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, نہ کبھی گھبرانا, نہ کبھی ہمت ہارنا, مومنوں نہ کبھی حوصلہ ہارنا, غلبہ کامیابی کامرانی تمہارے قدم کی بھی دی, تم بھی کامیاب کامران اور غالب فائق ہو گئے بشرطے کہ تم مومن ہو جاؤ. تو اللہ پاک نے بڑے وعدے کیے دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. ہماری طبیعت اور ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم اللہ سے توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنے کیے ہوئے وعدے جو سے ہم سے کیے پورے کرے. اللہ سے کیے ہوئے وعدے ہم پورا نہیں کرنا چاہتے, ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورا نہیں کرنا چاہتے، ان پر دھیان ہی نہیں کرنا چاہتے، اور توقع یک طرفہ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کو تو حامل کرنے کا وعدہ کیا تھا. یہ سوال ہوتا ہے، اور کئی نوجوان نسل کے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ اللہ نے تو مسلمانوں کے ساتھ حلبے کا وعدہ کیا تھا، مومنوں کے ساتھ عزت کا وعدہ کیا تھا، عروج کا وعدہ کیا تھا، کامیابی کامرانی کا وعدہ کیا تھا، اور مسلمان تو دنیا میں آج ذلیل ہو کے رہ گئے، رسوا ہو کے رہ گئے، تباہ و برباد ہو کے رہ گئے. تو اللہ اپنا وعدہ پورا کیوں نہیں کر رہا؟ ہم یہ سوال اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے وہ وعدہ کبھی تکلیف کی ہی نہیں کہ قرآن خود کرنے کے وعدہ کہاں کیا ہے اور وعدہ کیا کیا. اللہ نے غیر مشروط اور مطلق وعدہ کبھی کیا ہی نہیں تھا کہ تم جو جینے آج کرتے رہے گا تو میں غالب کر دوں گا. اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ یہ وعدہ کبھی کیا ہی نہ. اس نے تو اپنے وعدے کو اٹھا کر یہ اصول بیان کر دیا، اور اپنی بیاہدی پہلے تم اپنا وعدہ پورا کرو جو مجھ سے کیا ہے، ان کی بیاہدے تم، پھر میں تم سے اپنا وعدہ پورا کر دوں. سادہ سا سوال ہے، کیا ہم نے اپنا وعدہ پورا کر لیا ہے؟ اگر اس کا جواب ہاں میں ہے تو پھر ہم پوچھنے میں بھی حق بجانے لیں کہ اللہ وعدہ کیوں نہیں پورا کر رہا. اور اگر ہم اپنا وعدہ پورا کرنے کی طرف آنے کو ہی تیار نہیں تو ہمیں یہ پوچھنے کا حق کیسے مل گیا کہ اللہ کا وعدہ کیوں نہیں پورا؟ اللہ کا وعدہ ہی نہیں ہے. اللہ کا وعدہ تو اس صورت میں ہے جب ہم اپنا وعدہ پورا کریں. اللہ تیسری چیز فرمائی یا فرحبون، لوگوں مجھ ہی سے ڈرا کرو، مجھ ہی سے ڈرا کرو. یا فرحبون، مجھ ہی سے ڈرا کرو، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے اس کا مطلب ہے تمہارا ایمان کمزور ہے. اس لیے علامہ کہتے ہیں ہر کے رمز لا الہ فہمی داست، شرک را در خوف مزمر کی داست. جس نے لا الہ الا اللہ کا راز پا لیا اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے سوا کسی بھی دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت و سلطنت سے ڈرنا یہی شرک ہے. آج 56 ممالک ہے پوری دنیا میں اسلام کے نام لیوا، عالم اسلام کے 56 ممالک، اور وہ عالم کفر کے ایک ہی طاقتور ملک سے ڈرتے ڈرتے. یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. پھر چوتھی بات فرمائی وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ، یہ چونکہ خطاب بنی اسرائیل کو ہو رہا ہے، یہود و نصارہ کو، اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو میں نے اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے. مصدقا لما معكم، اور یہ کتاب اس کی اصلا تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس موجود ہے، یعنی تورات اور انجیل جو کتابیں تمہارے پاس موجود ہیں ان کی اصلا یہ کتاب مصدق بن کر آئی ہے، تصدیق کرنے والی. ولا تكون اول كافر به، تو یہ تو جو کتاب موسیٰ علیہ السلام پر اور عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، جو کتاب موسیٰ علیہ السلام پر جو تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ تو اصل اس کتاب کی تصدیق کرنے والی کتاب بن کے آئی ہے، یعنی قرآن. تو تم بھی اگر اس کا انکار کرنے والے بن جاؤ تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ تم یہ سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو. اور اس کے ہمت میں جو حکم دیا وہ یہ ولا، جو ہمارے لیے اس کا اطلاق ہوتا ہے، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور تم میری آیاتوں کو دنیا کی تھوڑی سی قیمت پر فروخت نہ کر دیا کرو. ثمنا قلیلا، دنیا کی تھوڑی سی قیمت پر فروخت نہ کر دیا کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر زیادہ پیسے مل جائیں تو پھر فروخت کر دو. جب دین کا سودا اور قرآن کا سودا اور اللہ کی آیتوں کا اور احکام کا سودا ہزار دو ہزار پانچ ہزار سے ہوتا ہے تو پھر نہ بیچو، پھر کہو ہم قرآن بیچ دیں، ہم شریعت بیچ دیں، ہم اسلام بیچ دیں. اور اگر وہی سودا لاکھوں میں طے پا جائے زیادہ قیمت میں تو بیچ دو، مجھے مانا نہیں ہے. سمن کلیلا سے مراد یہ ہے کہ اگر ساری دنیا کی دولت، ساری دنیا کی دولت اور سرمایہ اٹھا کر تمہارے قدموں میں بھی رکھ دیا جائے تو یہ ساری دنیا کی دولت میری آیتوں کے مقابلے میں بڑی کوئی قیمت ہے. سمن کلیلا یہ جو کہا گیا یہ دراصل اشارہ ہے میری آیتوں کے مقابلے میں، میری عطا کردہ نعمت کے مقابلے میں، میری ہدایت کے مقابلے میں، میری اتاری ہوئی شریعت کے مقابلے میں، میرے قرآن کے مقابلے میں، تم سمجھو اگر لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا سرمایہ دولت ساری دنیا مشرق سے مغرب تک تمہارے قدموں میں جا کے انبار کر دیا جائے اور کہا دیا جائے کہ کچھ آیتیں بیچ دو، ان کا مفہوم بدل دو، قرآن کو چھوڑ دو، اللہ کے دین کی پیروی چھوڑ دو، اس کا تقاضا چھوڑ دو، تو سرمایہ دولت اور دنیاوی مفاد اور جاہ و منصب اور عمارت اور سلطنت الغرض کسی بھی لالت میں آ کر میری آیتوں کو نہ چھوڑنا، کیونکہ ساری دنیا کا مفاد ایک طرف اور میری آیتوں کی قدر و قیمت ایک طرف، اس کے مقابلے میں یہ سب کچھ قلیل اور حقیر ہے۔ بھیا یہ تقویم خبردار دوبارہ کر دیا، مدھی سے ڈرتے رہا کر۔ اس کے بعد چھٹا حکم دیا، ملا طلب الحق کا بالباطل، اور حق کی آمیزش باطل کے ساتھ نہ کیا کرو۔ یہ چھٹا حکم، حق کی آمیزش باطل کے ساتھ نہ کیا کرو۔ اس میں کیا سمجھایا گیا؟ یعنی دد مد نہ کر دیا کرو حق اور باطل میں، جو ہم ہر وقت کرتے رہتے، حق اور باطل کو حلت ملت نہ کر دیا کرو۔ ہم کرتے حق اور باطل کو ملا دیتے، خیر اور شر کو بہن ملا دیتے، زندگی میں نیکی اور بدی کو ملا دیتے ہیں، اللہ کی فرما برداری اور نافرمانی کو ملا دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گربانوں میں جھانک کر اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہماری اپنی زندگیاں اور ہماری گھریلو زندگیاں اور ہماری سماجی اور معاشرے کی زندگیاں ساری کی ساری حق اور باطل کی آمیزش تھے، اور خیر و شر کی آمیزش تھے، اور نیکی اور بدی کی آمیزش تھے، اور اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی نافرمانی کی آمیزش سے عبارت ہو کے رہ گئی۔ فرمایا نہیں، حق کو حق رہنے دیا کرو اور باطل کو باطل رہنے دیا کرو۔ اور اس میں سمر کا بھی اشارہ ہے کہ اگر تم سے حق بات پوچھی جائے تو وہ بھی گڑ مڑ کر کے نہ بتایا کرو کہ میں کسی کو یہ پلے کرو اور یہ پلے کرو، دونوں گھر راضی ہو جائے۔ یہ بھی ہماری عادات میں سے کہ ایسی بات کر دینا کہ کوئی بھی ناراض نہ ہو، اور یہ سوچنا چلو بھائی ہم کیوں کسی کو ناراض کریں، یہ ہماری جگہ کرتا سوچ ہے۔ اللہ رب العزت نے سوچ کو رد فرمایا، بھائی ہم ایسی بات کیوں کریں جس سے کوئی ناراض ہو جائے، نہیں۔ تو وہ اس طرح کا مطلب ہے تاکہ جو باطل کا تقاضا کر رہا ہے ہم سے وہ بھی خوش رہے، اور جو حق کی توقع رکھتا ہے ہم سے وہ بھی خوش رہے۔ اس طرح زمین کی بات کریں کہ حق والے بھی راضی ہوں اور باطل والے بھی راضی ہوں، یہ یہودیوں کی نفسیات تھی جس کو اللہ پاک نے رد کر کے تلقین کی۔ ولا تلبس الحق بالباطل، نہیں جب بات کرو کھلی کھلی کیا کرو تاکہ حق حق لگے اور باطل باطل لگے، ان میں واضح امتیاز ہو جائے۔ ساتواں حکم لیا، وتکتم الحق وانتم تعلمون، اور حق کو چھپایا بھی نہ کرو، جو الگ بتولے تھا حق اور باطل کو ملا دینا، گدمڈ کر دینا۔ اور اب فرمایا کہ حق کو جان بوجھ کر، وانتم تعلمون، تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے اور جانتے ہو کہ حق یہ ہے، مگر تم حق کو چھپا رہے، اس پر پردہ ڈال رہے، صرف اس لیے کہ جو حق کا اظہار کیا تو شاید میرے کسی مفاد کے نقصان پہنچ جائے، میرا کوئی بنیاد